الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قل کہہ دیجئے اے محبوب اتحاجوننا فی اللہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں وہو ربنا اور وہ ہمارا رب ہے وربکم اور وہ تمہارا بھی رب ہے ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے وہ ہیں اعمال جو ہمارے اعمال ہیں ولکم اعمالکم اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں ونحن لہ مخلصون اور ہم تو خالص اسی کے ہیں ہم تو خالص اس اللہ کے لیے ہیں. اس مبارک آیت کی طرف اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ہدایت کے ساتھ اتاری کہ آپ ان یہود اور نصارہ کو یہ کہہ دیجئے جو جھگڑتے ہیں کہ تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو اللہ کے ہونے میں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ وہ ایک ہے یا وہ بیٹا ہے یا وہ باپ ہے یا وہ کیا ہے اس بارے میں تم جھگڑتے ہو, بلکہ سیدھی سیدھی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارا رب ہے اور وہ تمہارا رب ہے. اس میں اور کوئی بات ہے ہی نہیں سوائے یہ کہ وہ ہم سب کے پالنے والا ہے, ہم سب کا رب ہے. اور پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم ہماری بات نہیں مانتے اور تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ اگر یہ جھگڑ رہے ہیں اللہ کے معاملے میں اور یہ ہدایت نہیں لینا چاہتے تو ان کو بس یہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ تمہارے اعمال اور ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم تو خالص اسی کے ہیں, ہم تو خالص اسی کے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو خالصتاً اسی ہی کی عبادت کرتے ہیں, کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں, کوئی اس کا بیٹا نہیں, کوئی اس کا باپ نہیں, وہ دو نہیں بلکہ وہ صرف ایک ہے اور وہ ہمارا رب ہے, ہمیں پالنے والا ہے. تو ہم خالصتاً اس کی عبادت کرتے ہیں. مفسرین نے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, یہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے کہ ہم خالصتاً اسی کے ہیں, یا اس کا ترجمہ یوں بھی کہ ہم خالصتاً اسی کے لیے عمل کرتے ہیں. جیسے کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آیا وَمَا أُمِرُوا اور نہیں ہمیں حکم کیا گیا إِلَّا مگر یہ کہ يَعْبُدَ اللَّهَ کہ ہم عبادت کریں اللہ کی مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خالص ہو کر دین میں. تو یہاں سے مطلب یہ لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنا, خالص اللہ کے لیے کرنا, ہر عمل کو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا, یہی مقصود ہے. تو بندہ بڑے بڑے اعمال کرتا ہے اور اگر اس میں نیت صرف اللہ کی نہیں ہے اور چیزیں بھی مل جائیں تو ان اعمال کی کوئی جزا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. بڑے سے بڑا عمل کر لیں, دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ بنا لیں, اور اگر اس کے پیچھے نیت صرف یہ ہے کہ اس مدرسے کے ذریعے سے میری شہرت ہوگی, اس مدرسے کے ذریعے سے میں دنیا کماؤں گا, تو پھر یہ اعمال اتنا بڑا عمل جو ہے اللہ کے یہاں مٹی کے بھاؤ بھی نہیں. تو اس لیے عمل بڑے سے بڑا ہوگا, نیت اسے چھوٹا بنا دے گی, اور کئی مرتبہ عمل چھوٹا سا ہوگا مگر نیت اسے بڑا بنا دے گی. تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اچھی نیت جو ہے وہ چھوٹے کام کو بڑا بنا دیتی ہے, اور بری نیت جو ہے وہ بڑے کام کو بھی چھوٹا بنا دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول, وہ فرماتے تھے کہ لا عمل لمن لا نیت له, اس کا کوئی عمل ہی نہیں جس کی کوئی نیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی عمل کی کوئی نیت نہیں کرتا تو در حقیقت اس کی نیت کے اندر دنیاوی اغراض شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نیت جو ہے وہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ جی نیت ہونی چاہیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, تو ہم اسی کے لیے خالص ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ یہ ان سے کہہ دیں یہود و نصارہ کے لیے کہ ہماری عبادت میں کوئی غرض نہیں اور سوائے اللہ کو راضی کرنے کے. انسان کی نیت میں اخلاص ہے, وہ واقعی مخلص ہو کر, اس کے عمل میں صفائی ہے. اس کی دو نشانیاں, دو بڑی نشانیاں ہیں. عمل میں اخلاص ہے, نیت میں اخلاص ہے, اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ انسان دینی کام جب کرتا ہے تو وہ دینی کام جو بڑا ہے یا چھوٹا ہے دونوں کو اسی شوق سے کرتا ہے. مثلاً اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی تقسیم اسناد پر چیف گیسٹ تو بننا بڑا دینی کام ہے, وہ تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر قاعدہ پڑھنا یا کسی کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھنا یہ میرے لیے ذرا مشکل کام ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے عمل میں اخلاص نہیں ہے. کیونکہ وہ بھی اللہ کے لیے ہے اور یہ بھی اللہ کے لیے, نہ اس میں کوئی شرم ہونی چاہیے نہ اس میں کوئی شرم ہونی چاہیے. تو اخلاص اگر دل کے اندر ہے تو دینی کام بڑا ہو یا چھوٹا ہو دونوں کو شوق سے کرے گا, دونوں کو بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ کرے گا. سلسلہ قادریہ کے ایک بڑے بزرگ تھے, ان کا نام تھا حضرت عبد الکریم بیر شریف والے رحمہ اللہ تعالی. وہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک بخاری شریف پڑھانا یا قاعدہ پڑھانا, نورانی قاعدہ ہوتا ہے نا, میرے نزدیک بخاری شریف پڑھانا یا قاعدہ پڑھانا دونوں برابر ہے, بلکہ اگر قاعدہ پڑھانے میں نیت صحیح ہے اللہ کو راضی کرنا ہے, اور بخاری شریف میں اگر وہ موجود نہیں یہ والی نیت اللہ کو راضی کرنے والی, تو پھر قاعدہ پڑھانا افضل ہے بخاری شریف پڑھانے سے. تو پتہ چلا کہ جس کے اندر اخلاص ہے اس کو یہ نہیں میٹر کرتا, اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ کام بڑا ہے یا کام چھوٹا ہے, اس کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے کہ کام خالصتاً اللہ کے لیے کروں. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو نوجوان سا تھا, میں اپنے دل میں یہی سمجھتا کہ یہ جتنے بھی آئے ہیں نا سالکین حضرت کی صحبت پانے کے لیے, یہ سارے مجھ سے بہتر ہیں, تو یہ سارے حضرت کی مجلس میں بیٹھتے آگے ہو کے, تو میں بڑا ڈرتے ڈرتے پیچھے ہی بیٹھتا, اور صبح سے شام تک حضرت کی بکریاں چراتا, شام کو بکریاں لے کے گھر پہ آتا, اور پھر حضرت کی اگر مجلس ہو رہی ہوتی تو میں پیچھے بیٹھتا, اور رات کو جب سب سارے سو جاتے اس وقت میں اٹھ کے بیٹھ کے مراقبہ کرتا, اللہ 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 کرتا, تاکہ میرا یہ عمل کوئی دیکھ نہ لے, اور میں اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتا کہ میں کوئی ہوں چیز, واقعی خادم ایسا لگ رہا تھا, ایک نوکر ہے بکریاں چراتا ہے, اور رات کو جو میں عبادت کرتا سارے سوئے ہوئے تھے تو اس کا بھی کسی کو نہیں پتا تھا, تو نہ مجھے کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا سمجھتا, نہ مجھے کوئی دینی اعتبار سے بڑا سمجھتا, کہ یہ پورے دن نمازوں میں بھی نظر نہیں آتا, یہ بکریاں چرانے والا بندہ ہے, اور رات کو جب یہ مراقبہ کرتے تو سارے سو رہے ہوتے تو اس کا بھی پتہ نہ چلتا کہ یہ کوئی بڑا عبادت گزار ہے. فرماتے ہیں مگر شیخ کی نظر ہوتی ہے سالک پر, تو ایک دن فرماتے ہیں بھری مجلس میں کہا کہ فقیروں, بہت سارے مرید آئے ہوئے تھے, سب کو کہا کہ فقیروں میں تم سب کو غافل پاتا ہوں اور اس قریشی بچے کو ذاکر پاتا ہوں. تو پتہ چلا کہ جس عمل میں اخلاص ہوتا ہے وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے. تو اخلاص ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان چھوٹا عمل کرے یا بڑا عمل کرے, دونوں کو شوق سے کرے کہ جی یہ بھی اللہ کے لیے اور یہ بھی اللہ کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی, اللہم اے اللہ احیانی مسکینن, اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ تو اٹھا اور مجھے مسکینوں کے ساتھ موت عطا فرما اور مجھے مسکینوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. تو دیکھیے اتنے بڑے نبی تھے مگر مسکینوں کے ساتھ, چھوٹے لوگوں کے ساتھ رہنے کو پسند فرماتے تھے, مسکینوں کے ساتھ وقت گزارنے کو پسند فرماتے تھے, مسکینوں کی دل جوئی پسند فرماتے تھے. یہ اخلاص تھا کہ جی ان کو بھی دین سکھانا ہے اور امیروں اور سرداروں کو بھی دین سکھانا ہے. تو اخلاص یہ ہے کہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو انسان دونوں کاموں کو خوشی خوشی کرے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ بندہ بڑا بننے کے لیے تو خوش ہو خدمت کرنے میں, یا چھوٹا بننے میں اس کو پریشانی ہو, یہ اس بات کی دلیل کہ اخلاص موجود نہیں. اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ عبادت سے تو جنت ملتی ہے مگر خدمت سے خدا ملتا ہے, کیونکہ خدمت میں اخلاص چھپا ہوا ہوتا ہے. انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے خدمت تو چھوٹا کام ہے نا, تو چھوٹا کام اگر کر رہے ہیں اور بڑا کام بھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاص موجود ہے, اس اخلاص کی وجہ سے خدا ملتا ہے. تو عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اس لیے مشائخ کے یہاں خدمت کرنے کی عادت ڈلوائی جاتی ہے کہ جو بھی ہے اگر سیکھنا چاہتا ہے دین تو پہلے خدمت کرے. حضرت زین العابد مفتی زین العابدین تبلیغ جماعت کے امیر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کے پاس جا کے ذکر نہیں سیکھا تو جوتے چٹخانے کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, انہوں نے فرمایا بخاری شریف کے ختم کے وقت, یعنی جو لوگ عالم بن گئے تھے اب ان کی بخاری شریف مکمل ہو گئی, تو بخاری شریف جب مکمل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جتنی مرتبہ بھی بخاری پڑھ لو, آج تو ایک مرتبہ مکمل کی ہے نا, جتنی مرتبہ بھی اس بخاری کو مکمل کر لو کسی اللہ والے کی جا کے جوتیاں سیدھی نہیں کرو گے تب تک حدیث کی روح نصیب نہیں ہوگی. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس جوتی سیدھی کرنے میں اخلاص ہے, کہ جو بندہ مخلص ہوگا بڑا کام بخاری شریف پڑھنا اور پڑھانا اس کو بھی شوق سے کرے گا, جوتیاں سیدھی بھی شوق سے کرے گا.
आज हम बड़ा काम करने के लिए तो खुश, छोटा काम हमसे कोई ना करवाए। इस बात की दलील के अंदर इखलास मौजूद नहीं है। तो इखलास की पहली दलील कि इंसान बड़ा और छोटा काम दोनों के लिए यकसा खुशी का इजहार करे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत था और खालिद बिन वलीद जो थे उनको सिपे सालार बनाया हुआ था, जहां जा रहे थे वहां कामयाब, जो जंग भी लड़ रहे थे फतह मुसलमानों की। तो सोचें जो कामयाब सिपे सालार है, मुतवातिर 15-20-25 जंगें जीतते हुए जा रहा है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उनको खत भेजा, एक आदमी को भेजा इनके पास, अभी वो जंग चल रही थी, उसके बीच में भेजा उस आदमी को और उस खत में लिखा हुआ था कि ए खालिद बिन वलीद, मैं तुमको अमीरुल मोमिनीन हुक्म कर रहा हूं कि तुम अपने ओहदे से दस्तबरदार हो, अब तुम सिपे सालार नहीं हो, और ये जो बंदा जो खत लेके आया है ये अब मुसलमानों का सिपे सालार है, तुम चाहो तो वापस मदीना आ सकते हो और चाहो तो एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ सकते हो। तो उन्होंने उस रुके के जवाब में जो आए थे साहब उनको सिपे सालार बना दिया और वापस उनको पैगाम भेजा कि जी मैं एक आम सिपाही की तरह लड़ने के लिए तैयार हूं, और आम सिपाही की तरह लड़ते रहे। जंग मुकम्मल हो गई, सब वापस मदीना शरीफ आ गए। अब हम जैसा कोई होता तो वो कहता कि वाह यार, इतनी सारी जंगें मैं जीतता आया हूं, इतना ज़बरदस्त मैं उनका लीडर हूँ फौज का, मुझे हटाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई वजह ही नहीं बनती, तो हम तो नाराज़ हो जाते। उनसे किसी ने पूछा मदीना शरीफ वापस आने के बाद, जी आपके ऊपर तो बड़ी ही मुश्किल गुजरी होगी कि पहले सिपे सालार थे, मुसलमानों के लीडर थे, और अचानक एक आम से फौजी की तरह लड़ना पड़ा तो मुश्किल होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई, जब सिपे सालार था तब भी अल्लाह के लिए लड़ रहा था, जब आम फौजी था तब भी अल्लाह के लिए लड़ रहा था। तो पता चला कि जिसके अंदर इखलास होगा, बड़ा काम हो या छोटा काम हो, ये दोनों काम वो खुशी से करेगा, बल्कि सच्ची बात यह कि छोटा काम ज्यादा खुशी से करेगा। ये इखलास, ज्यादा इखलास की दलील। ये जो हम औरादो वज़ाइफ करवाते हैं ना कि जी मुराकबा करो तो अस्तगफार करो तो दुरूद शरीफ पढ़ो तो अल्लाह अल्लाह करो तो कुरान पाक पढ़ो, अज़र शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, बहुत बड़े मुहद्दिस, जामीउल असानीद ये उनका लकब है, जामीउल असानीद उनको कहते हैं। जामीउल असानीद कौन होता है जी? जितने भी हदीस पढ़ने वाले लोग हैं ना बरे सगीर के अंदर, उनकी हदीस की सनद जो है वो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तक पहुंचती है। यानी जितने भी हदीस पढ़ने वाले लोग हैं बरे सगीर में, वो सब के सब हज़रत के ही बिला वास्ता या बिल वास्ता जो हैं वो शागिर्द हैं। तो जामीउल असानीद बड़े बुजुर्ग हैं। वो फरमाते हैं कि ये जितने भी औराद व वज़ाइफ मशाइख करवाते हैं, इन सब का मकसद इस इखलास का हासिल करना होता है कि दिल के अंदर से ये बीमारी दूर हो जाए। और इखलास का ऑपोजिट बीमारी कौन सी है? अगर एक जगह इखलास है, अगर इखलास नहीं तो मुनाफिकत है, कि लोगों के सामने कोई चेहरा और अंदर से कोई चेहरा। तो फरमाते हैं औरादो वज़ाइफ इन सब का मकसद जो है अंदर की मुनाफिकत को दूर करना है। तो इखलास की पहली दलील ये कि इंसान अच्छा काम, बड़ा काम या छोटा काम, दीनी मामलात में बड़ा काम हो या छोटा काम हो, दोनों को शौक से, दोनों को अल्लाह के लिए करता है। और इखलास की दूसरी दलील ये है कि जब बंदा इखलास वाला होता है तो वो अपनी इस्लाह के लिए शेख के सामने अच्छी बात भी बताता है अपनी और बुरी बात भी बताता है। भाई एक बंदे के अंदर इखलास है, वो वाकई चाहता है मेरी इस्लाह हो जाए, تو جو بندہ اصلاح چاہتا ہے تو ظاہر ہے اپنی اچھائیوں کی تو اصلاح نہیں چاہتا ہے، اچھائیوں کی تو کوئی اصلاح نہیں ہوتی، برائیوں کی اصلاح ہوتی ہے. تو جو بندہ واقعی مخلص ہوگا وہ اپنے اندر کے عیب اپنے شیخ کو بتائے گا. اور آج تو ماشاءاللہ حال یہ ہے کہ شیخ کو پیغام بھیجتے ہیں یا شیخ کے پاس مریدین آتے ہیں تو اپنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، جی میں یہ اچھے اچھے کام کر رہا ہوں. تو اچھے اچھے کام بتانا یا نہ بتانا اتنا ضروری نہیں، ہاں بیماریاں بتانا ضروری ہیں کہ میرے اندر یہ عیب ہیں تاکہ اس کا علاج بتایا جائے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص شیخ کے پاس آتا ہے اور اپنی بیماریاں اپنی برائیاں نہیں بتاتا تو وہ ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اپنی اصل بیماری نہیں اس کو بتاتا، تو پھر علاج کیسے ہوگا؟ اپنی اصل بیماریاں وہی بتائے گا جو مخلص ہوگا، جو واقعی چاہتا ہوگا کہ میرے اندر کی بیماریاں، میرے اندر کے گناہ جو ہیں وہ صاف ہو جائیں، میں واقعی اللہ کا بندہ بن جاؤں. تو اخلاص ہونے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان شیخ کے سامنے سچ سچ اپنی بیماریاں بیان کرے. کئی مرتبہ تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، شیخ کے پاس ہی نہیں جاتے. ایک مرتبہ ایک نوجوان نے کہا کہ جی میں شیخ کے پاس اس لیے نہیں جاتا کہ آئی ایم ناٹ وردی انف ٹو بی ان ہز کمپنی. سبحان اللہ، کہ میں اس لیے ان کے پاس نہیں جاتا کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کے پاس جا کے بیٹھ سکوں. سبحان اللہ، یہ کیسا شیطان کا زبردست دھوکہ ہے. در حقیقت بات کیا تھی، یہ نہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان کے پاس جا کے بیٹھ سکوں، اصل میں یہ ہے کہ میں ان کے پاس جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں اپنے بارے میں ان کو بتانا نہیں چاہتا. اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر اخلاص نہیں ہے، میں ابھی ریڈی نہیں ہوں اپنی اصلاح کے لیے. تو جو بندہ مخلص ہے اپنی اصلاح کے بارے میں، وہ تو پھر اپنا عیب شیخ کے سامنے کھولے گا. تو اپنی بیماری بیان کریں گے تو اس کی اصلاح ہوگی. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی بیماریاں ہر ایک سے بیان کرتے پھر رہے ہوتے، یہ بھی صحیح نہیں کہ مشورے کا معاملہ ایک ہی جگہ ہو. یہ کوئی عیب بیان کرنا ہر جگہ پہ کوئی آپ کی بہت زیادہ اخلاص کی دلیل نہیں ہوتی، یہ بے وقوفی کی دلیل ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنے حساب سے آپ کو مشورہ دے گا، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کس مشورے پر عمل کیا جائے. تو اس لیے عیب بیان کرنے شیخ کے سامنے یہ اخلاص کی دلیل ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں آتے تھے مفتی محمد حسن صاحب. یہ مفتی محمد حسن صاحب جو تھے یہ بڑے بزرگ تھے. لاہور میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جامعہ اشرفیہ کے نام سے. اس جامعہ اشرفیہ جو پاکستان کا بڑا مدرسہ ہے اس کے یہ مہتمم تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے عالم تھے، اتنے بڑے ادارے کے مہتمم تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے تھے، ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، بڑا ان کو حضرت سے محبت تھی. تو کئی مرتبہ جاتے تو ان کے دل میں یہ بات آتی کہ میں حضرت سے بیعت کر لوں. تو وہ جب وہ بیعت کرنے کا حضرت سے عرض کرتے تو حضرت فرماتے کہ مفتی صاحب آپ آ جاتے ہیں، بس نصیحت سن لیتے ہیں، محبت بھی ہے تو کیا ضرورت ہے بیعت کی. حضرت اتنی زیادہ ان سے ان کو ایکسائٹمنٹ شو نہیں کرتے تھے کہ جی آپ بیعت کریں. ان کو اندازہ تھا کہ جی بیعت ہونا ضروری ہے، فارملی میں حضرت کا شاگرد بنوں. مگر حضرت ہمیشہ کہتے کہ نہیں مفتی صاحب آپ آ جاتے ہیں، محبت تو ہے نا. پھر تھوڑے دنوں بعد وہ آتے حضرت کی مجلس میں بیٹھتے، ان کو پھر تقاضا پیدا ہوتا کہ نہیں حضرت سے یہ محبت جو ہے یہ اس کا حل یہی ہے کہ میں بیعت کروں. پھر وہ یہی بات کرتے، حضرت پھر ٹال دیتے. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ان کو بالکل شرح صدر ہو گیا کہ میں نے حضرت سے بیعت کرنی ہے. چنانچہ اب جو حضرت کی صحبت میں گئے تو حضرت سے جا کے عرض کیا کہ حضرت آج آیا ہوں نا، آج تو بیعت کیے بغیر جاؤں گا ہی نہیں. حضرت نے بھی دیکھ لیا کہ جی آج تو پکی نیت لے کے آئے ہیں. تو پھر حضرت نے اصل بات بتائی کہ ابھی تک کیوں بیعت نہیں کی, کہ بیعت کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ مخلص ہوں اپنے اصلاح کے بارے میں تو پھر تو بیعت کا فائدہ ہے. اس نے کہا حضرت میں مخلص ہوں اپنی اصلاح کے بارے میں. حضرت نے کہا پھر میری تین شرطیں ہیں. انہوں نے پوچھا جی کیا تین شرطیں؟ حضرت نے فرمایا سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جی آپ پنجابی بولتے ہیں اور پنجابی لہجہ جو ہے اس میں بہت سارے غنے ہوتے ہیں, انانو توانو سانو, تو یہ جو غنے وغیرہ ہیں نا یہ ہمیں پسند نہیں ہے, اس سے عربی کی زبان جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہے, آپ قاعدہ پڑھیں واپس سے. اب دیکھیں اتنے بڑے مفتی ہیں اتنے بڑے ادارے کے محتمے میں, انہوں نے کہا جی میں قاعدہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. پھر حضرت نے کہا کہ جی آپ نے کچھ کتابیں عالم کے کورس میں ایسی پڑھی ہیں جو ایسے استادوں سے پڑھی ہیں جس پہ ہمارا اعتبار نہیں, اپنے ہی مدرسے کے اندر جو استاد ان کتابوں کو پڑھا رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھیں. کتنا مشکل کام, مگر کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے. کیوں کہا ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کے لیے ہے یہ بھی اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ہر کام کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور پھر فرمایا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی نجی زندگی کے بارے میں آپ کی اہلیہ سے سوالات کر سکوں اگر آپ یہ چاہتے ہیں بیعت کرنا. انہوں نے کہا حضرت یہ بھی منظور ہے, اگر پورا دن کہیں گے نا کہ میرے بیت الخلاء کو صاف کر دو تو بھی تیار ہوں. تو یہ اخلاص ہے کہ انسان واقعی اپنی اصلاح کے بارے میں فکر مند ہو, اور جہاں اخلاص نہیں ہوتا وہاں آ کے اچھی اچھی باتیں بتا دی جاتی ہیں اور جو عیب ہیں ان پہ پردے ڈالے جاتے ہیں. تو جب بندہ اپنی بیماری کو ہی بیان نہیں کرے گا تو اصلاح کیسے ہوگی, اور جب اصلاح نہیں ہوگی تو اخلاص بھی نہیں آئے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الناس کلہم ہالکون, جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے, الا العالمون, مگر علم رکھنے والے ہلاک نہیں ہوں گے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون, اور علم رکھنے والے سارے کے سارے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے سوائے عمل کرنے والوں کے, کہ صرف علم ہے اور اس پر عمل نہیں ہو رہا تو کیا فائدہ. جیسے ہوتا ہے نا انسان کو پتا ہے کہ فلاں چیز گناہ ہے, اس کو علم ہے مگر پھر بھی کرتا جاتا ہے. تو علم جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہے, علم پر عمل کرنے کا فائدہ. تو فرمایا کہ علم رکھنے والے بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے سوائے عمل کرنے والوں کے, والعاملون کلہم ہالکون, اور یہ عمل کرنے والے بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے, الا المخلصون, سوائے وہ عمل کرنے والے جو عمل اخلاص کے ساتھ کریں گے. پتہ چلا کہ جس میں اخلاص ہوگا اس کے اعمال قبول کیے جائیں گے. تو یہ بڑی ہی فکر ہے, اللہ اکبر, بڑی فکر ہے کہ میرا عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے. کیا حال ہوگا کہ پوری زندگی انسان عمل کرتا رہے اور آخر میں اس کو بتا دیا جائے کہ تیرا عمل اللہ کے لیے نہیں تھا, اس لیے کوئی جزا نہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالنے والے جاننے والے لوگوں میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جو دین کا عالم ہوگا, اور وہ اللہ سے پوچھے گا اے اللہ پوری زندگی میں تیری دین کی خدمت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تیری تعریفیں کریں کہ کیا آواز و نصیحت کرتا ہے, لوگوں نے کر دی. جس نیت سے تو نے اپنے عمل کیا تھا وہ تجھے مل گیا, اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ, اس لیے صرف عمل ضروری نہیں اخلاص بھی ضروری ہے, بندہ خالصتاً اللہ کے لیے کرے. اس لیے ہمارے مشائخ نے چھپ چھپ کے اعمال کیے, کسی کو بھی نہیں بتایا, ان کے اعمال ان کے ساتھ قبر میں چلے گئے. اخلاص ضروری. یہ جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ہم اللہ والا کہتے ہیں، ان کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اخلاص والے ہوتے ہیں، ان کو اپنی نیت کے اوپر زبردست عبور حاصل ہوتا ہے. ہر عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں. اگر اللہ کی نیت نہ حاصل ہو تو اس عمل کو کرتے ہی نہیں ہے. اللہ والوں کی ایک نشانی یہ کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ یہ عمل میں کروں یا نہ کروں، اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہ ہے، یہ میرے لیے دینی اعتبار سے بہتر ہے یا نہیں ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان ایسی صورت میں آ جائے تو پھر اسے استخارہ کرنا چاہیے. استخارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ سے مشورہ ہوتا ہے. یہ جو شخص استخارہ کرتا ہے یہ اس کے اخلاص کی دلیل ہے کہ وہ عمل نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کرنا جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا مشورہ نہ مل جائے، اللہ کی رضا میرے اوپر کھل نہ جائے. تو اخلاص کی ایک دلیل یہ ہے کہ انسان استخارہ کرے. تو استخارے کی ایک دعا ہے، اور وہ دعا جو ہے وہ دعا کرنے کے بعد انسان جب استخارہ کرتا ہے، وہ دعا پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں. اس لیے اگلی کلاس میں آپ کو یہ استخارے کی دعا فوٹو کاپی کی ہوئی دی جائے گی، اور تمام طالبات سے یہ گزارش کی جائے گی کہ اس کو یاد کریں کہ اس سے انسان کے عمل میں اخلاص بڑھتا ہے اور عمل میں برکت بڑھتی ہے. ظاہر ہے وہ عمل کریں گے جس میں اللہ کا مشورہ نہیں ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہوگی، تو اس عمل میں تو کوئی برکت ہی نہیں. اس لیے یہ استخارے کی جو دعا ہے اس کو یاد کرنا ہے. یہ آپ کو اگلی کلاس میں دے دی جائے گی، کچھ آپ کو وقت دے دیا جائے گا، پھر یہ دعا آپ سے سنی جائے گی. اس کا طریقہ وہ یہی ہے کہ انسان عام طور پہ جو مسنون طریقہ، جو سب سے افضل طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ رات دو رکعت نفل پڑھے، اور دو رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا کرے، اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ سے برکت مانگے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو ایک طرف مضبوط کر دیتا ہے کہ کسی ایک سائیڈ پہ ایک طرف کے معاملات واضح ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے قدم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں تو یوں آیا ہے کہ جس نے کسی کام میں استخارہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو اس کام میں نقصان نہیں دیں گے، یعنی دینی نقصان بھی نہیں ہوگا اور دنیاوی نقصان بھی نہیں ہوگا. اس لیے ہمارے مشائخ نے تو خوب استخارہ کیا. اس لیے مشائخ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کثیر الاستخارہ ہوتے ہیں، ہر کام میں استخارہ کرنے والے، کہ وہ ہر کام میں اللہ کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے اور دو کھانے ہیں، ان میں سے کون سا کھانا کھانا ہے، اس میں بھی استخارہ کرتے. اتنا زیادہ استخارہ. تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ وہ استخارہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اگلی کلاس میں آپ کو فوٹو کاپیز دی جائیں گی اس استخارے کی دعا کی، اور امید ہے کہ تمام طالبات اس دعا کو یاد کریں گی اور اس کو استعمال کریں گی کہ یہ اللہ نے ایک بہترین چیز ہمیں دے دی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سی چیز ہمارے لیے صحیح ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِم مُخْلِصُونَ، اور آپ کہہ دیجئے کہ ہم تو خالص اسی کے ہیں، یعنی ہمارا سارا عمل جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے. اگلی آیت میں فرمایا اَمْ تَقُولُونَ، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصاریٰ، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام والاسباط اور ان کی اولاد یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یہ جو یہود اور نصرانی جو لوگ تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے کہ جی یہ جو بڑے بڑے انبیاء ہیں یہ یہودی اور نصرانی تھے, تو وہ یہ دلیل پیش کرتے تھے دین اسلام قبول نہیں کرنے کی کہ جی یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے انبیاء تھے اور یہ ہمارے دین پر تھے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دین پہ نہیں تھے. قل کہہ دیجئے اے محبوب انتم اعلم ام اللہ, کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے کہ یہ کون سے دین پہ تھے. اور پیچھے آیت گزری ہے نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کا دین جو ہے وہ اسلام تھا, یہ سب کے سب مسلمان تھے, یہ کوئی اور پیغام لے کے نہیں آئے تھے, سارے انبیاء کا پیغام ایک ہی ہے. ہاں دینوں کا نام پڑ گیا, ایک یہودی ہے تو ایک دین کا نام عیسائی ہے, مگر پیغام سب کا ایک ہے. تو یہ بات جو کہ یہ سارے بڑے بڑے انبیاء یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے, اس سے چھٹی نہیں ملے گی, دین اسلام قبول کرنا پڑے گا. اور تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک آخر الزمان نبی آئے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ, اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا, مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً, جو کہ چھپائے وہ گواہی, عِنْدَهُ, جو اس کے پاس موجود ہے, مِنَ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے, کہ تم اپنی گواہیاں چھپاتے ہو, تمہارے پاس ابھی بھی کتابوں میں موجود کہ ایک نبی آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون اس سے زیادہ بڑا ظالم ہوگا جو چھپائے شہادت جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے موجود ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو, اس کام سے جو تم کرتے ہو. چنانچہ فرمایا کہ یہ جو جن انبیاء کی تم بات کرتے ہو, جن بزرگوں کی تم بات کرتے ہو, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ, وہ ایک جماعت تھی, قد خلت, جو گزر چکی, کہ صرف ان کا نام لینے سے تمہارا کام نہیں بنے گا. وہ ایک بزرگوں کی جماعت تھی, وہ گزر چکی, لَهَا مَا كَسَبَتْ, ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا, جو اعمال انہوں نے کمائے, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی, مطلب یہ کہ تم سے تو تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے اگر صریح ہدایت دی ہے, تمہاری کتابوں میں بھی ہے, تم نے اس نبی آخر الزمان کو دیکھا بھی ہے, قرآن اترتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ان کے اخلاق کو بھی دیکھا ہے, ان کے اعمال کو بھی دیکھا ہے, اس کے بعد بھی اگر نہیں لاتے تو تم سے تو تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہاں آ کے ہم آج کی کلاس کو روکیں گے. الحمدللہ اس آیت کے مکمل کرنے کے ساتھ الحمدللہ قرآن پاک کا پہلا پارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے وقت یا قرآن پڑھنے کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو اس الحمدللہ برکت والے موقع پہ دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کرے اور اس کو خالصتاً اللہ کے لیے بنائے. تو تمام مستورات سے دعا گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما, اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما, اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما, میرے مالک نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ ہمارا ہر کام آپ کی رحمت پہ موقوف ہے، اللہ ایک مرتبہ ہم پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ سینوں کو اپنی محبت سے منور فرما، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما، میرے مالک نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ تیرے گنہگار بندے ہیں تیرے سامنے حاضر ہیں، اللہ آپ نے ہمیں چن لیا اپنے قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے، میرے مالک ہمیں اس توفیق سے محروم نہ فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود آپ نے ہم پہ رحمت کی نگاہ فرمائی، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک جو بھی گناہ کیے اللہ اس برکت والے وقت میں ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو بھی گناہ کیے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ تیرے کمزور بندے ہیں رات توبہ کرتے ہیں صبح توبہ توڑ بیٹھتے، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اللہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ دلوں کے لیے شفا ہے، اللہ اس مبارک کلام کو ہمارے لیے شفا بنا، اللہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں ناشر قرآن بنا، اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا، اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، میرے مالک اپنی رحمت کی نگاہ فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا میرے مالک نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ، اے اللہ اس کلاس پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اے اللہ ہر ایک کے سینے کو علم کے نور سے منور فرما، اے اللہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد، اے اللہ دور بیٹھے جو ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ان کو بھی اس عمل میں شامل فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔